بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ آج کی یہ پروقار مبارک تقریب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی عظمت مبارکہ اور آپ کے بلند رتبہ ذکر کے لیے انعقاد پذیر ہے احکر کو برطانیہ کے اندر چوتھی مرتبہ آنے کا موقع ملا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلے سفروں میں بھی اس مسجد شریف میں ہر دفعہ حاضری دیتا رہا ہوں اور آپ کے اس مرکز کے خطیب و امام خطیب شعلہ بیان حضرت مولانا قاری محمد زمرد خان صاحب مدظ اللہ انہوں نے اس مرتبہ بھی مجھے اس محفل مبارکہ میں منتظمین کی طرف سے حاضری کا پیغام دیا احکر کے آج تقریباً مغرب تک چار جگہ حاضری کا پروگرام ہے میں ضروری خیال کیا میں نے کہ ان کے حکم کی تعمیل کروں اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کروں میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ کو دین و دنیا کی برکتوں اور سعادتوں سے عز وافر عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کی حاضری اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں اللہ تعالی قبول فرمائے. گرامی قدر حضرات، اسلام وہ دین ہے کہ جسے اللہ تعالی جل شانہ نے سارے ادیان میں سے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمایا.
سبحان اللہ.
اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام.
سبحان اللہ.
اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے.
سبحان اللہ.
جسے اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ایک بات قرآن مقدس نے بڑے واضح انداز میں فرمائی کہ جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کو اور کسی اور طریقے زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش نہیں ہے. مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو کسی اور عزم کو اور طریقے کو اور نظام زندگی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کی ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے قبول نہیں کی جائے. اس لیے کہ اور نظام زندگی اور عزم وہ مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلوق میں نے بنائی تو مخلوق کے لیے میں نے ایک نظام بھی بنایا. میری پسند یہی ہے کہ میری مخلوق میرے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور اس کا بنایا ہوا نظام اسلام ہے، دین ہے، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دستور حیات ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ہدایات فرمائی. گرامی قدر حضرات، یہ بات قابل توجہ ہے کہ آپ اگر کوئی آلہ خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، آپ بازار میں سے کوئی چیز ضرورت کی خرید لائیں، واشنگ مشین لے آتے ہیں، کوئی ٹیپ ریکارڈر لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ جس کمپنی نے اسے بنایا ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہدایات کا کاغذ، ایک کاپی ساتھ بھیجتی ہے. آپ نے کوئی اس کا سوئچ آن کرنا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ جو ہدایات دی گئی ہیں اس سے پڑھو، اگر اس کے مطابق اس مشین کو استعمال کرو گے تو اس کی زندگی زیادہ ہو جائے گی اور کامیابی کے ساتھ یہ سروس دے گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا بڑا کارخانہ قدرت بنایا تو اسے بغیر ہدایات کے نہیں بھیج دیا کہ اپنے طور پہ چلتا پھرے، جیسے چاہو تم اس کو زندگی کو استعمال کر لو، یوز کر لو، بلکہ فرمایا کہ ہم نے اس کے ساتھ جیسے چھوٹی سی مشین بنانے والا اس کے ساتھ ہدایات کی کتاب دیتا ہے، میں نے اتنی بڑی مشین بنائی ہے تو اس کے لیے میں نے سات قرآن مقدس کو اس کارخانہ حیات کو چلانے کے لیے بطور ہدایت کے قرآن ساتھ بھیج دیا. اور پھر دیکھو کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں دنیا میں، ہمارے پاکستان کے اندر جو ٹریکٹروں کی کمپنیاں ہیں، فیٹ ہے، میسی ہے، فورڈ ہے، وہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک ورک شاپ لگاتی ہیں اور بیرون ممالک سے وہ انجینئر بھیجتی ہیں کہ آپ جو اپنے اپنے مشینری جو ہے چیک کرا لیں اپنے گاڑیوں کی، تاکہ یہ ماہر لوگ ہیں جنہوں نے بنایا ہے اس کو، وہ آپ کو ہدایات جاری کریں گے، اگر کاپی سے آپ کو نہ بھی ہدایت ملے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن پر بس نہیں کیا کہ قرآن ہدایت ہے اس سے ہدایت حاصل کر لو، بلکہ فرمایا قرآن کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سمجھانے کے لیے ہم نے جناب محمد رسول اللہ کو ساتھ بھیج دیا. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ زندگی کی گاڑی صحیح رخ چلے اور ہم اس حیات مستعار کے ہر لمحے سے کوئی نہ کوئی حظ اور فائدہ حاصل کریں، تو حقیقی لذت اس سے آپ اٹھانا چاہتے ہیں، بناوٹی اور مصنوعی نہیں، آرٹیفیشل نہیں، اصلی
اس کی حیات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر جس نے فطرت پیدا کی ہے اسی کے دیے ہوئے نظام کو دیکھو، اور اس نظام کی تشریح کے لیے جس ہستی کامل کو اس نے بھیجا ہے اس کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، تمہیں زندگی کی بھی سمجھ آئے گی اور زندگی بتانے کے اصول بھی ہمارے محبوب تمہیں بتا دیں. میں آپ حضرات کے
ساتھ
گرامی قدر حضرات، میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوری دنیا نے حقیقت کی آنکھوں نے دنیا میں نظام دیکھ لیے. 70 سال تک کمیونزم کا نظام روس میں چلا، آخر میں نتیجہ اس کا جو نکلا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. وہ دنیا پر جو دعویٰ کرتا تھا، خروشیف نے لینن گراڈ میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں نے اس ملک سے اللہ کو نکال دیا ہے، میرے ملک کی حدود میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ نام کی کوئی شے یا نہیں، میں نے اس کو کک آؤٹ کر دیا ہے، روس میں اس کا وجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو دکھا دیا کہ تم مجھے نکال کر اس ملک میں اپنے بنوٹی نظام کو، لینن اور کارل مارکس کے نظام کو تم ٹیکس کرتے ہو کہ یہ قوم کی فلاح کے لیے یہ نظام ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے، تم دنیا کو کیا راہ دکھاؤ گے؟ اپنا وجود بچانے کے قابل نہیں ہو. قوموں کی زندگی 10 سال کی یا 15 سال کی نہیں ہوتی. ایک نظام سامنے آیا، ایک صدی بھی مکمل طور پر اس ملک کو وہ ضمانت نہ دے سکا کہ تم عزت کی زندگی بسر کر سکتے ہو. آج روس کا جنازہ نکل گیا ہے. سرمایہ داری نظام آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی جو خرابیاں ہیں پوری دنیا پر واضح ہیں. جس طریقے پر اس کے نظام نے، ربا نے، سود کے نظام، انٹرسٹ کے نظام نے، سرمایہ داری نظام کے ساتھ انسانیت کے تمام جو خوشیاں ہیں ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ سارا نظام ٹیکسز اور سود پر چل رہا ہے. میں آپ کے سامنے علی رؤوس الاشہاد اور قرآن پاک کی صداقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نظام نہیں رہا اور یہ نظام نہیں رہے گا. انسانیت کی فلاح کسی نظام کے ساتھ بھی نہیں. ہاں، وہی نظام انسانیت کو فلاح اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہے جو نظام ہمارے خدا نے بنایا اور جس کی تشریح جناب محمد رسول اللہ نے بنایا. گرامی قدر حضرات، اس کے بعد دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بنیادی طور پر اولین تقسیم کے اعتبار سے اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل. عقیدہ جس کو قرآن مقدس کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں، اور دوسرا عمل جس کو اعمال صالحہ قرآن پاک کہتا ہے. دین اسلام دو باتوں سے عبارت ہے، ایک ایمان اور ایک عمل. یہاں اس مرحلہ پر چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی محافل ہوتی ہیں اس میں ہم صحت عقیدہ پر زور دیتے ہیں، اور ہر وقت اہل اسلام کو یہ بات کہتے ہیں کہ دین کی سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہاں آپ کے سامنے وضاحتی طور پر میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اہل سنت و جماعت ہماری تقریروں سے یہ مفہوم اخذ کر لیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے ہاں اعمال صالحہ کا بیان نہیں ہوتا، یا یہ اس کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. اسلام صرف کسی نظریے کا نام نہیں ہے جس پر کوئی عمل نہ ہو. اسلام ایسی تھیوری نہیں ہے جس کا کوئی پریکٹیکل نہ ہو. اسلام اور دین اسلام ہر وقت ایک بندے سے عمل کا تقاضا کرتا ہے. جس آدمی کا ایمان اسے عمل صالح پر مجبور نہیں کرتا اس کا عقیدہ اور ایمان مرا ہوا ہے. کیوں؟ کہ جس کا عقیدہ اور ایمان زندہ ہوگا وہ یقیناً اسے عمل صالحہ پر مجبور کرے گا. اگر بندہ عمل صالح نہیں کرتا اور کہتے ہیں میرا عقیدہ درست ہے تو یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے محققین نے اس بات کو بیان کیا. وہ فرماتے ہیں ہر عمل دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات اور ارادے ان کا غماز ہوتا ہے. عمل یہ بتاتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے. یعنی دل کے اندر سب سے پہلے انسان کے عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. دل دماغ کی طرف اس کا اشارہ کرتا ہے. دماغ پورے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی طرف حکم جاری کرتا ہے. کفار یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عقل اعمال کو حکم دیتا ہے لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ دل حاکم ہے. انسان کے بدن میں حاکم دل ہے اور خیالات سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتے ہیں، دماغ میں پیدا نہیں ہوتے. دل دماغ کی طرف حکم جاری کرتا ہے اور دماغ اعضاء کی طرف حکم جاری کرتا ہے. دل کے اندر اگر کفر ہے تو اس کے اعمال کافرانہ ہوں گے. دل کے اندر اگر فسق ہے تو بندے کے اعمال فاسقانہ ہوں گے. دل کے اندر اگر ایمان ہے تو بندے کے اعمال بھی مومنانہ ہوں گے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے اندر بڑی شے ہے، میرے اندر بڑی چیز ہے، اندر سے میں بڑا ہوں اور باہر اس کا کوئی اثر بھی نظر نہیں آتا، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تصدیق قلبی اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمارا عمل اس کلمے کا ثبوت ہوتا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اب اس کے ہر عمل میں خدا کا خوف شامل حال ہوگا. اور ایک آدمی لا الہ الا اللہ ہلکے ذکر میں بھی بیٹھتا ہے، ہر وقت رٹے لگاتا رہتا ہے اور اس کے کسی کام میں اللہ کا خوف شامل حال نہیں ہے، نہ نظر آتا ہے کہ اسے کوئی خدا کا خوف ہے، اور تو پھر اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ منافقوں کی طرح اور طوطے کی طرح رٹے ہوئے جملے بولتا ہے لا الہ الا اللہ کے. ورنہ جو خدا کا نام لے گا دل کے اندر بھی اس کے نقش ہے، اس کی نیت سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے اس کا ثبوت ملنا ضروری ہے. اس کا کردار واضح کرے کہ یہ مومن ہے، اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے. اگر اس کو برائی کا موقع بھی مل جائے، 100% اس کو موقع مل جائے، کسی کے نقصان کا موقع مل جائے، کسی کو لوٹنے کا موقع مل جائے، کسی سے جھوٹ بول کر دھوکہ اور فریب کرنے کا موقع مل جائے، تو سب موقع یہ ضائع کر دیتا ہے صرف اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو وہ یقیناً مومن ہے. تمام مواقع وہ ضائع کرے گا کہ مجھے یہ کام نہیں چاہیے. کس لیے؟ کہ میرا اللہ اس پر راضی نہیں ہے، اور جس کام پر میرا اللہ راضی نہیں ہے مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف موجود ہے تو پھر اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا سچا ہے، ایک مومن کی طرح کا کلمہ ہے. اور جس کے اعمال اس کے عقیدے کی گواہی نہیں دیتے تو منافقانہ طرز پر وہ رٹے لگاتا ہے، اس کے دل میں ابھی تک ایمان اترا نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان اتر جائے اس کی ہر قول و فعل میں اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے. گرامی قدر حضرات، اس مرحلہ پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہود و نصارہ نے دین کا جب حلیہ بگاڑا، ان کے پاس بھی آسمانی دین ہے، ان کے پاس بھی آسمانی دین ہے جن کی تشریح رسول اعظم نے کی ہے. مگر آج دیکھیے انجیل کو ماننے والے خنزیر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں. حالانکہ کتنا بڑا ان لوگوں کی بدبختی ہے، اگر شراب انجیل میں حلال ہوتی تو قرآن مجید میں بھی حلال ہوتی، کیونکہ دین کے سارے دینوں کے بنیادی اصول ایک جیسے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج، اللہ کی مرضی اس طرح ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کہے کہ خنزیر حلال ہے اور محمد رسول اللہ کے دین میں کہے کہ یہ حرام ہے؟ تو خدا اگر وہی ہے تو اس کی پسند بھی تو وہی ہوگی، جو پہلے تھی وہ اب ہے. اور انجیل مقدس میں یہ کہیں موجود نہیں ہے. ان لوگوں نے خود تحریف کی، تبدیلی کی، اللہ کے دین کو بگاڑا، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو بگاڑا. آج یہودیوں نے دین کا اپنے دین کا حلیہ تبدیل کیا، اور قرآن مقدس خود کہتا ہے کہ ان کا دین کچھ نہیں، نہ موسیٰ کو یہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ عیسیٰ کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ تورات کو سمجھتے ہیں، نہ انجیل کو سمجھتے ہیں. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. انہی لوگوں کا حال قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے یہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، نہ موسیٰ کی پیروی ہے ان کے پاس، نہ عیسیٰ کی ہے، نہ تورات کی ہے، نہ زبور کی ہے، نہ انجیل کی ہے. انہوں نے خواہش کو خدا مانا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کو خدا مانا ہے، ہوائے نفس کے تابع چل رہے ہیں، یہ کسی نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. تو کیا نتیجہ ہے اس کا؟ کہ دین کا ایک نام رہ گیا، دین کا ایک نام رہ گیا صرف، اور کچھ بھی نہیں رہا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بولا کہ ہم خاص قوم ہیں، خاص قوم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں ہم. نحن ابناء اللہ و احباؤ. انہوں نے کہا ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں، دنیا میں خدا کی محبوب جماعت ہے. یہود نے کیا کہا؟ ہم اس کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں کس طرح عذاب دے سکتا ہے؟ وہ عذاب نہیں دے گا ہمیں کس طرح، ہم تو خدا کے پیارے ہیں، وہ ہمیں کس طرح عذاب دے گا؟ ان کے احبار و رہبان نے، ان کے مولویوں نے، اور ان کے وڈیروں نے، ان کے پادریوں نے، راہبوں نے ان کو کہہ دیا کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم بس خدا کے محبوب بندے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے ہی نہیں سکتا، تم خدا کے محبوب ہو. قرآن پاک خود بیان کرتا ہے اللہ نے کیسے عذاب دے گا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. کس طرح محبوب ہیں بھائی؟ فلانے خاندان کے ہیں اس لیے ہم محبوب ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم فلاں خاندان ہیں. اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا میں خاندانی طور پر کسی کو بھی معاف نہیں کرتا. ہر ایک آدمی تم میں سے اپنے اپنے کردار کا جواب دے ہے. اے میرے حبیب یہ کہہ دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کہاں تک فرمایا؟ حضرت فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، سلام اللہ علیہا سے، امت محمدیہ میں سب سے باعزت خاتون. جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اس پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں، اللہ نے تجھے سارے جہان کی عورتوں کا سردار بنا دیا. کیا سے کہیے نا، سبحان اللہ. ان سے بھی آپ نے فرمایا یا فاطمہ غور کر اس بات پر، لن تغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرا باپ ہوں لیکن خدا کے ہاں ہر بندے کو خدا کا بندہ بن کے پیش ہونا ہے. اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اعمال صالحہ نہ چھوڑنا. اگر تم نے اس بات پر اعمال صالحہ کو ترک کر دیا کہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو محمد رسول اللہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، قیامت کے دن تجھے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تو نے اعمال صالحہ کو اس بات سے ترک کر دیا تو. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ فرمائے، حسنین کریمین کی اماں سے یہ فرمائے، تو آج کوئی بے وقوف آدمی یہ کہتا پھرے کہ ہم حضور کی اولاد سے ہیں، کسی عمل کو نہ دیکھو ہم فاسق ہوں فاجر ہوں، ہماری تعظیم آپ پر لازم ہے. ان بے وقوفوں نے یہودیوں کے ہبروں کی طرح دین کو مذاق بنا دیا. اگر رسول اللہ کی اپنی پیاری بیٹی عمل کی پابند ہے تو ان کی اولاد آج 14 صدیوں بعد کیسے دعویٰ کر سکتی ہے مال اعمال صالحہ کے پابند نہیں ہے؟ فرمایا ہاں اعمال صالحہ پر پوری ہمت کرو، لیکن پھر بھی جو کمی رہ جائے گی، اللہ نے مجھے شفاعت کا تاج دیا ہے، میں تمہاری کمی کو اپنی شفاعت سے پورا کر دوں گا. لیکن اس مرحلہ پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بدبخت حضور کی شفاعت کے ہی منکر ہو جاتے ہیں کہ شفاعت حضور کریں گے نہیں. یہ بات بھی غلط ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، الگ اس سے میں یہ بات عرض کروں گا. واللہ ان قرابتی لتنا بشفاعتی، فرمایا میرے قرابت داروں کو میری شفاعت کام آئے گی. صحیح حدیث ہے یہ، میرے قرابت داروں کو میری شفاعت کام آئے گی، میری شفاعت ان تک پہنچ جائے گی. لہذا اگر اس حدیث کا کوئی مطلب یہ بیان کرے حضور شفیع ہوتے تو حضرت فاطمہ سے کیوں فرماتے، تو وہ بھی غلط حرام ہے، اس کی سوچ ہی غلط ہے. حضور جس مقام پر عمل کی تلقین فرما رہے ہیں یہ وہ مقام ہے، امت پر واضح کرے کہ اپنی طور پر سرکش نہ ہو جاؤ، باغی نہ ہو جاؤ، اعمال صالحہ کو مت چھوڑو. اس لیے کہ دیکھو حضور تو معصوم ہیں، کہیے نا سبحان اللہ. حضور معصوم ہے, سید المعصومین ہیں, بلکہ خاتم المعصومین ہیں, اللہ کے آخری رسول ہیں اور آخری معصوم ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب رات بھر اللہ کے لیے اس کی یاد میں نماز میں کھڑے رہتے ہیں, نوافل میں کھڑے رہتے ہیں رات بھر. کوئی کہے میں پیارا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں اللہ کا پیارا ہوں میں داڑھی نہیں رکھوں گا, میں اللہ کا پیارا ہوں اور پیارا ہی رہوں گا جی چاہے میں سر نہ ڈھانپوں, میں اللہ کا پیارا ہی رہوں گا چاہے میں شراب پیوں, میں بدماشی کروں, کچھ کروں, پیارا رہوں گا. تو اللہ اتنا مجبور نہیں ہے جی, ان گری ہوئی شرطوں پر بھی تجھے اپنا بندہ تسلیم کر لیے تو کسی محتاج کا کام ہے کہ وہ کہے تو کیسا بھی رہے بس میں تجھے ماننے پر مجبور ہوں. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جابر ہے مجبور نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرط پر تجھے رکھے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیوی جی اللہ تبارک تعالیٰ نیوی ڈھا کے بس ٹھیک ہے, سیری رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ماد اللہ کہ جس قسم کی حالت میں ہم پیش آئے وہ ماننے پر مجبور ہو. نہیں, فرمایا میرے محبوبوں کی تو یہ نشانی ہے جو جتنا میرا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی میرا مطیع ہوتا ہے. کہو نا سبحان اللہ, پیار سے کہیے سبحان اللہ. سب سے بڑے اللہ کے محبوب تو جناب محمد رسول اللہ ہے اور سب سے زیادہ طاعت وہی کرتے ہیں. حالانکہ اگر سرکشی کرنا بھی کوئی دین ہوتا تو جتنا اللہ نے مرتبہ حضور کو دیا ہے حضور کو کہتا بس بالکل نماز نہ پڑھو, کچھ بھی نہ کرو, تم تو محبوب ہو نا, نہ بھی کرو گے تب بھی آپ تو محبوب ہی رہیں گے. لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں, حضرت عائشہ تو صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو مغفور ہیں, آپ تو بخشے ہوئے ہیں, آپ تو معصوم ہیں, آپ سے خطائی سرزد نہیں ہوتی, پھر اتنا رو رو کر ساری ساری رات آپ کھڑے رہتے ہیں. فرمایا عائشہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں مغفور ہوں, میں بخشا ہوا ہوں, میں معصوم ہوں, میں اللہ کا محبوب ہوں, لیکن یہ درجے جو رب نے مجھے دیے ہیں کیا میرے ذمہ لازم نہیں کہ ان درجوں پر میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ پیار سے بولو نا سبحان اللہ.
سبحان اللہ,
جن لوگوں پر خدا کا انعام ہو وہ سرکش نہیں ہوتے, باغی نہیں ہوتے, وہ زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ شکر میں عبادات زیادہ کرتے ہیں. اور یہ یہودیوں کے ہبروں کی طرح ایک نئی سوچ نے جنم لے لیا کہ چاہے جی فاسق فاجر ہو بس تعظیم کرو اس کی. پوچھتے کس لیے کرو کہ ان جی فلانے پیر صاحب کا بیٹا ہے جی, وہ کیا تھے؟ اچھا جی وہ تو بڑے درویش تھے, اور یہ کیا ہے؟ کہا چلو یہ ان کو ان کے لیے مان لیتے ہیں. میں کہا ایسا کوئی شجرہ نسب اسلام کے اندر موجود ہے؟ اگر یہ موجود ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور نے کیا فرمایا, تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, میرے باپ ہونے کا بھی تجھے فائدہ نہیں ملے گا اگر تو نے کوئی عمل چھوڑ دیا تو. اب یہ ہم نے یہ سلسلے جوڑ لیے اس لیے کہ جیسے یہودیوں اور نصرانیوں نے دین کا مذاق بنا لیا اسی طرح ہم لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جس کا باپ ولی اللہ ہے اس کے بیٹے کا پہلا فرض ہے کہ وہ اس کے نقش قدم پر چلے, کیونکہ کسی فاسق و فاجر کی تعظیم کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود تارک صلات ہے اگر تم اس کی عزت کرتے ہو تم نے میرے دین کی عبارت کو گرا دی, وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور آپ ہاتھ بند کھڑے ہیں اس کے سامنے, روزہ ہی نہیں رہے, روزہ نہیں رہتا, آپ دوپہر کو کھانا پکا پکا کے اس کو کھلائے, کہہ جی ہمارے گھر حضرت صاحب آئے ہوئے, کہا رمضان شریف میں آیا, کہاں تو کیا شکر ہے؟ فرمایا دوپہر کو روٹی پکا کے دیتے ہیں ان کو. مجھے پرسوں ایک آدمی نے بتایا کہ ایسے بھی حضرت صاحب آئے ہیں رمضان شریف کی دوپہروں میں کھانا پکا کے ان کو مرید دے رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا کیا وہ کوئی دل کے مریض ہیں کہ اگر دو گھنٹے بھوکے رہیں گے تو ان کو دورہ نہ پکا اٹھے کٹے ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو میں نے کہا پھر یہ شغل کس لیے ہو رہا ہے؟ کہا عقیدت میں ہو رہا ہے. میں نے کہا قرآن کی آیتیں بتاتی بالکل یہ یہودیوں کا عمل ہے, یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے اپنے دین کو اسی طرح بگاڑا تھا, اور آج بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس روش پر چل رہے ہیں. ہمیں اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے, اس کے اندر باپ کی تعظیم ہے, بڑے بھائی کی تعظیم ہے, عمر سے بڑے کی تعظیم ہے, لیکن اگر وہ اعلانیہ فسق کرتا ہے تو باپ کی تعظیم بھی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی تعظیم اس لیے لازم ہے کہ اس کی تعظیم کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, اور اگر وہ اللہ رسول کی شرم نہیں کرتا تو مخلوق کے اوپر کیا ضروری ہے کہ وہ اس کی شرم کرے؟ اس لیے بڑے کی بڑائی اسی قیمت ہے کہ وہ اللہ کی شرم رکھے, اللہ کے رسول کی شرم رکھے, اللہ کے دین کی شرم رکھے. جب یہ شرمیں رکھے گا تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد ہی نہیں میں دنیا کی ہر چیز کو تیرے تابع کر دوں گا. حضرت بندہ نواز گئے سود راز رحمۃ اللہ علیہ سے، کسی نے پوچھا کہ آپ شیر پر سواری کرتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے، دوسروں کو پھاڑ کھاتا ہے؟ فرمایا ہاں میں شیر پر سواری کرتا ہوں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر سوار کیا ہے، میں اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر سوار کیا ہے، اور جب سے میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو میرے تابع کر دیا ہے. آپ یہ سب چیزیں میری باتیں مانتی ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے. ابو طالب کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے ایسا معلوم ہوتا ہے محمد کہ خدا تیری اطاعت کرتا ہے، یعنی تو جیسے کہتا ہے اللہ تیری مانتا ہے. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، جو کچھ تو بول دے تیرا اللہ تیری بات پوری کر، جب تو چاہتا ہے بارش برس جاتی ہے، آسمان کی طرف تو ہاتھ اٹھاتا ہے فوراً بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. کیا تیرا اللہ تیرا مطیع ہے، تیری بات مانتا ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ فرمایا چچا اللہ میرا مطیع نہیں، مطاع ہے، میں اس کا مطیع ہوں. لیکن یہ بات جان لے کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. کچھ دیر نہیں لگتی، جو کچھ ہو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ دنیا دار العمل ہے، عقیدہ ہی بنیاد ہے. میں پھر کہوں گا کیوں، اس لیے کہ جب عمل اور عقیدہ دونوں کو دو پلڑوں میں رکھ کے اگر تولے تو وزنی چیز کیا ہے؟ عقیدہ. وزنی چیز کیا ہے؟ عقیدہ. یہ بات پھر دہراؤں گا میں کہ اعمال صالحہ اور عقیدہ دونوں کو اگر وزن کرے تو وزنی چیز عقیدہ ہے. کیوں کہ اگر عقیدہ نہیں ہوگا، پہاڑ کے برابر بھی نیک اعمال آپ کے پاس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں. اور عقیدہ درست آپ کے پاس، ایمان موجود ہے، کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے، تو فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی میرے نام کی تصدیق موجود ہے، میں اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکال کر جنت میں داخل کرتا ہوں. تو پھر بدنی چیز کیا ہوئی؟ بولو. میں ہی بولوں گا یار، قاری صاحب نے کتنا زور سے کہا بھائی بدنی چیز کیا ہوئی. اور جو لوگ اعمال صالحہ کی اس طرح تقریر کریں کہ اس میں عقیدے کا ذکر ہی نہ ہو، کہیں جی نہیں کوئی نہیں بات، کوئی بات سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، عمل ٹھیک کرو، عمل ٹھیک کرو، یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات سے انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ عامل الصالحات، عامل الصالحات، پہلے آمنو پھر عامل الصالحات. ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے پورے قرآن میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر نہ کرے اور کہے نیک کام کرو، نہ. پہلے کہتے ہیں پہلے عقیدہ درست کرو پھر عمل نیک کرو. کہو نا زور سے سبحان اللہ. پہلے عقیدہ درست رکھو پھر عمل نیک کرو. اب کچھ لوگ یہ تبلیغ کرنے نکلے ہیں جی نیک کام کرو، جی نیک کام کرو. جی ہم نے کہا نیک کام کرو ٹھیک ہے، تمہارا رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ ہاں وہ تو اللہ کے صاحب، اللہ صاحب، دیکھو اللہ کا پہلے نام لکھو، اللہ کیسا نام ہے؟ اللہ صاحب کے آگے چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے ہر مخلوق، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا. میں نے پوچھا بڑے مخلوق سے کیا مراد؟ تو وہابیہ کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے بڑے مخلوق سے مراد نبی ولی ہے، اور چھوٹی مخلوق سے مراد ہم ہیں، یعنی سب ہی اللہ کے سامنے ذلیل ہیں. ہم نے کہا یہ اپنی منہ سے اگر وہ کہیں تو درست ہو سکتا ہے، تو درست ہے. اگر کوئی نبی اپنے منہ سے یہ بات کہے کہ ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہیں تو درست ہے. تم کہہ رہے ہو، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ ایک باپ اگر اپنے بچوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو تمہارا نوکر ہوں، میں مجھے 5 سال ہو گئے برطانیہ رہتا ہوں، تمہارے لیے وہاں کام کرتا ہوں، صبح و شام ملوں میں جاتا ہوں، ٹیک اوے پر کام کرتا ہوں، 12-12 گھنٹے جاگتا ہوں، 18-18 گھنٹے کام کرتا ہوں، میں نے تمہارے لیے ہی کیا، میں نوکر ہوں، تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، تو باپ کہے درست ہے. اور اگر بیٹا بھی صبح کو سوئے باپ کو جگائے اور کہے اٹھو نوکرا، اٹھ اتنی دیر کا سویا ہوا ہے، تو ماں بھی کہے گی تو بڑا حرامی ہے، تجھے باپ کی شرم نہیں آتی اس کو نوکر کہہ رہا ہے؟ وہ کہے گا کل اس نے خود کہا تھا کہ میں نوکر ہوں تمہارا. سمجھ نہیں آئی؟ کیا بیٹا یہ دلیل پکڑ سکتا ہے کل میرے ابے نے خود کہا تھا کہ میں نوکر ہوں تمہارا؟ انہوں نے کہا خود کہے تب بھی تم نہیں کہہ سکتے. خود کہنا اس کی توازو ہے، آج بھی ہے، پیار ہے، محبت ہے،
کہ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے میں تمہاری خدمت میں لگاؤں، لیکن تمہاری اصلیت تب ہے، تم حلالی تب ہو جب وہ نوکروں کی طرح بھی کام کرے تم اسے اپنا سردار ہی سمجھو گے.
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ امت ترجمے کرتی پھرتی، حضور نے جو فرمایا جی انما انا بشر، میں نے کہا حضور نے تو فرمایا تمہیں فرمایا، تم بھی مجھے کہو کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، تمہیں بھی کہا. کہاں لکھا ہے؟ کہاں؟ میں بتاتا ہوں، بخاری شریف میں حضور نے پوچھا صحابہ سے ایوکم مثلی، تم میں کون میری طرح؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اور جتنے میں آپ سمجھنا شروع کریں گے اتنے میں ٹائم ختم ہے، میں نے بولٹن بھی جانا ہے وزیر آباد اسٹیشن پر، وہ کہتے ہیں وہ مال بھی مکانا ہے تو لاہور بھی جانا ہے، ابھی مسئلہ بھی سمجھانا ہے اور آگے جانا ہے، اور آپ بول نہیں رہے. اے اللہ کے بندو، صحابہ سے تو حضور نے یہ فرمایا ایوکم مثلی، صحابیوں تم میں کون میری طرح ہے؟ اور میں ادنا خادم دین ہوں، کوئی علم کا دعویٰ نہیں رکھتا، لیکن بخاری شریف سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، پوری بخاری میں کہیں نہیں ملا کہ ابو بکر صدیق نے کہا ہم تمہاری مثل ہیں. کیوں؟ مثل نہ ہوتے تو آپ کی شادی ہمارے گھر کیسے ہوتی؟ مثل ہی ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں کسی کی بیٹی سے، کوفی ہوتے ہیں نا، برابر کے سمجھے جاتے ہیں، تب رشتے داریاں ہوتی ہیں نا، تو وہی وہ کہہ دیتے ان کی بیٹی ان کے گھر تھی، حضرت عمر کی بیٹی ان کے گھر تھی، سرکار کے وہی کھڑے ہو جاتے وہ مثل نہیں تھے تو بیٹیاں کیسے لے لی ہماری، حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ میں مثل نہیں ہوں تو بیٹی دی کیسے مجھے، اور داماد بھی مثل نہیں ہوتا بندے کا، جس کو بیٹی دی جاتی ہے وہ مثل نہیں ہوتا، بولو نا، جس کو ہم پلہ لوگ نہیں سمجھتے اس کو بیٹی دیتے؟ اختیار کے ساتھ تو نہیں دیتے. گرامی قدر حضرات، داماد بھی مثل ہوتا ہے، سسر بھی مثل ہوتا ہے، اور آج جن کو حضور ایوکم مثلی فرما رہے ہیں ان میں داماد بھی موجود ہے، سسر بھی موجود ہے، انہی سے فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ جی تو وہ کیا جواب عرض کرتے ہیں؟ جو مثل ہو سکتے تھے، یہ جملہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، کہ جو رشتے کے اعتبار سے مثل بن سکتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا لسنا کہیت کا یا رسول اللہ، ہم میں کوئی بھی آپ کی مثل نہیں ہے. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. یہ ہے ابو بکر صدیق. اگر ہم جھنڈی لگا لیں تو پوچھتے ابو بکر نے لگائی تھی؟ میں نے کہا تو چلو جھنڈی لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، اس مسئلے کا سبق لے لو ابو بکر صدیق سے، انہوں نے اپنے آپ کو مثل کہا تھا حضور کے؟ نہیں کہا تھا، بلکہ کہا انا لسنا کہیت کا یا رسول اللہ، ہم میں کوئی بھی آپ کی طرح، اور بولو نا، بولو تو صحیح، کوئی آپ کی مثل نہیں ہے.
سبحان اللہ.
تو جب ابو بکر صدیق کو یہ دعویٰ نہ ہو کہ ہم آپ کی مثل ہیں، آپ کون ہیں؟ کون ہے بھائی جو کہے کہ ہم مثل ہیں حضور کی؟ میں کہا تم مثل ہو، تم عرش پہ جاتے ہو مثل بنے پھرتے ہو، عرش پہ جاتے ہو؟ نہیں. میں کہا تم تو ویزے کے بغیر جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے، پاسپورٹ پاس نہ ہو تو تیری کو قدر ہی نہیں ہے. کوئی آدمی پاس، آپ کہہ دیا ہم تو شہری ہیں برطانیہ، ہم جو چاہے کریں. میں کہا ادھر رکھو پاسپورٹ اور کسی ملک جا کر دکھاؤ. جی وہ قدر آپ کی ہے یا پاسپورٹ کی ہے؟ بندے خدا دنیا میں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، منہ نہیں لگاتا، یہاں ایئر لائنیں نہیں اٹھاتی، اور ان کو تو جبریل اٹھانے آئے. جی اٹھیے، جاگیے نا، جاگیے. جاگیے جناب. کیوں جاگیں جی؟ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں. جاگیے حبیب، اٹھیے. کیوں اٹھیے؟ فرمایا اس لیے اٹھیے کہ ان اللہ قد استاق الی لقائک. یا حبیب اللہ، اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے. کہیے نا سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کا، سنیوں کا طریقہ ہے، اس لیے ایسے خشک آواز نہیں کرتے، ایسے ڈیوز بری جائیں گے مسجد سے بھی بدبو آئے گی. حقیقت پتہ نہیں کیا نہ اسد بھی ذکر ہی کرے، نفلے بھی پڑے اور نہ اسد بھی نہ جائے، فائدہ کیا اس بات کا؟ جی سنیوں، یہ ساری نحوست بے ادبی کی ہوتی ہے اور کوئی نہیں، بے ادبی کی نحوست ہے جو ان کے پر منہ پر بھی چڑھی ہوئی ہے، ان کے اداروں میں بھی پڑی ہوئی ہے، سب جگہ پہ خشکے نرے، اور واضح بھی خشکا ان کا، بس ایک بار رہا دوسرے ڈسکے لے رہے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں سبحان اللہ، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا جو آپ ہیں وہ ہم ہو سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام طلب کرے یا اللہ مجھے دیدار کرا. فرمایا لن تراری تو نہیں دیکھ سکے گا. حالانکہ وہ بھی کلیم ید بیضا والا ہے, عصا والا ہے, بڑی شان والا ہے نا بھائی, ہے نا. فرمایا وہ مانگے تو جواب آئے, تو دیکھ نہیں سکتا, اور یہ سوئے ہو تو رب کہے جاؤ بلا کر نہ ہو ہمیں ملاقات کر. پھر کسی بدبخت کو یہ خیال آئے جناب, اور عمل کی اس کو کڑی چڑی ہوئی ہے, پریشر ہے, ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. پڑا مار تیرے منہ پہ مارے جائیں گے عمل تیرے. تو کیا سمجھتا ہم لوگوں کو اس سے جیتے گا تو؟ ایمان درست رکھ اپنا, ایمان درست رکھ اپنا, اور ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا, ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا, ایمان نام ہے احترام مصطفیٰ کا. دین کا ادب وہی کرے گا جو دین والے کا ادب کرتا. نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, چلیے اللہ ملاقات چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے, اس میں بڑی لطافت ہے. کیا تو ملاقات تو وہ کرنا چاہتا ہے کہ جو جہاں ہے وہاں پہ وہ دیکھ نہیں سکتا, ملاقات کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے کوئی شے چھپی ہوئی ہے؟ بتاؤ نا. تو کیوں کہا کہ آئیے اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے؟ یہ صرف نبی پاک کی عظمت ظاہر کرنے کا, یہ خاص بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. ورنہ یہ کہہ کہ آئیے فلاں چلیے, یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جو یہاں نہ ہو. جی میرا دوست مجھے فون کرے گا کہ فلانے شہر آ جائیے. کیوں آ جائیے؟ کہ یہاں ہم وہاں نہیں ہیں جہاں آپ ہیں, تو اب چلے آئیے تاکہ ملاقات ہو جائے. تو جہاں حضور آرام فرما رہے تھے اللہ یہاں نہیں تھا, پھر کیا ضرورت تھی اٹھانے کی جگانے کی؟ وہ یہاں ہی دیکھ لیتا. معلوم ہوا یہاں ہی دیکھ لیتا, دیکھتا رہتا ہے ہر وقت. کہتا نہیں اللہ دی یرا کا ہی نہ تقوم ہو, جب تو کھڑا ہوتا ہے حبیب تیرے رب تجھے ہی دیکھتا رہتا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, جب تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا نماز کے اندر, ہے قد نرا, تیرا یہ دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. اور کون ہے جس کو اللہ اکیلا کر کے کہے کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں؟ الحمد سے لے کر والناس تک حفظ قرآن ہم نے بھی کیا ہے. کوئی مائی کا لال مجھے دکھائے, اللہ جس کو کہہ رہا ہے اوئے میں تجھے ہی دیکھ رہا ہوں. پوری کائنات میں اکیلے آمنہ کے لال ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے حبیب تو کھڑا ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے, تو سجدے میں جائے تو تیرا رب تجھے دیکھتا رہتا ہے, تو نگاہیں پلٹتا ہے نماز میں تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا ان کا بھی آج انہیں نہ ہم تجھے دیکھتے کیا ہے, تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے, تمہاری آنکھوں میں بستا ہے ابھی دیکھ دیکھ رہے تو تھوڑا دور ہو. ان کا بھی آج انہیں نہ, تو قدرت کی آنکھوں میں بستا ہے ابھی. کون ہے سبحان اللہ؟ اب کون ہے ان کا بھی آج انہیں نہ جسے اللہ کہے؟ ہے کوئی دنیا میں کوئی نظر آتا ہوتا؟ قسم خدا کی سنیوں تو ہم ضرور بتا دیتے آپ, کیوں کہ ہم کو جھوٹ کی وکالت نہیں کرتے, کوئی چیز چھپانے کا مطلب کوئی نہیں. حضور کے بغیر اگر کسی کا درجہ ان کا بھی آئی انہیں نہ کا ہو نا, تو اللہ کی قسم بتا دیا ہم آپ کو ممبر پر بیٹھے ہیں, اس کا بھی بہت احترام ہے ہمیں, نسبت اس کی بہت اونچی ہے نا. لکڑی کا ہے کہ یہی سے بنوا لی آپ نے, لیکن یہ لکڑی جب چڑ جائے تو کچھ کام اس کی نسبت ہو جاتی ہے. آپ سمجھے نا, کسی کو نہیں سمجھے باپڑے. آج تک کہتے رہتے جی فلانی لکڑی ہے جی فلانی ہے جی, اس کو ہم اس کی حقیقت پر غور کریں گے, یہ بنی کس سے ہے؟ میں کہا او پگلا بنی جس سے بھی ہے, لیکن جب بننے کے بعد اس کو نسبت ہو جائے تو یہ ممتاز ہو جائے. اب دیکھو نا الگ بیتے سے جیم ہے خرے دال زال ریز سین شین سواد دعد پرانا بات آسار قاری حضرات کا. اچھا کوئی دنیا کا عالم مفتی فقی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ الگ بات آسا کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ یعنی پٹی لکھی ہوئی ہو الف با تا سا جیم ہا خا, تو دنیا کا کوئی مفتی مجھے یہ بتایا کہ اس کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے ناجائز ہے؟ لگا سکتے ہیں, لیکن یہی حرف جڑ کے جب اولائک علی ہدی من ربہم بن جائیں تو اب بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ کہتے جی حضور کس سے بنے، حضور کا ابا کون تھا، سرکار کے اماں ہے، سرکار کا وجود ہے، سرکار کا خون ہے. میں نے کہا سب باتیں، لیکن یہ سب چیزیں جڑ کے محمد بن گئی. اب بغیر وضو ان کا نام بھی نہیں لینا، اب آدم کے بغیر ان کا نام نہیں لینا. کیوں؟ الگ بات آسا جیم ہاں خاص ہی تو قرآن بنا ہے. اکیلے اکیلے کو ہاتھ لگا سکتے ہو، جڑ کے جب کلام بن جائے تو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. نسبت کا فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں سنیو، اللہ تعالی نے فرمایا آئیے چلیں جبریل جاؤ میرے حبیب کو لاؤ. تو کیوں لائیں؟ قدشتہ کا اسے شوق ہے، شوق ہے تو شوق پورا کرے جہاں کو پڑتا ہے. جی
سبحان اللہ،
بات سمجھ نہیں رہے ابھی آپ. اللہ کو شوق ہے جی، میں شوق ہے تو دیکھیں، کوئی پڑتا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ کہا نہیں، ایسے ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے حبیب کی عظمت کیا ہے؟ آج کچھ اس طرح ہم نے ملنا ہے کہ دنیا پہ روڑا ہو جائے پوری، پتا چل جائے کہ ہمارے حبیب کی عظمت کیا ہے. یہ مسئلہ خاص سمجھنے والا ہے، ورنہ ان کو شوق ہے تو دیکھیں جی، اٹھائے وہ، جگائے وہ، بلائے وہ جو وہاں نہ جا سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو. تو جب وہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے تو پھر اٹھانے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مانگے دیدار نہ ملے لن ترانی کہہ دیا جائے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوشے لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. اہل اسلام یہ ہیں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ، جن کی عظمت عالیہ کی طرف صرف ایک میں نے اشارہ کیا ابھی آپ کے سامنے. اب میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ دین صرف عمل سے عبارت نہیں ہے. جو پارٹی صرف عمل کرتی رہتی ہے اور عقیدے کا نام نہ لے، اس کے اندر خباثت ہے، خباثت. اور جو صرف ایسا عقیدہ بیان کرے کہ عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں جناب، بس صرف عقیدے پر تر جاؤ گے، اس کے اندر بھی خباثت ہے. اہل سنت و جماعت کے ہاں دونوں باتیں ہیں. فرمایا عقیدہ بھی درست رکھو، عمل بھی درست رکھو، اپنی طرف سے کمی نہ کرو، لیکن کمی رہ جاتی ہے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. فرمایا خطائیں ہوں گی تو مصطفیٰ کی شفاعت کام آ جائے گی. بغاوت نہیں ہونی چاہیے، سرکشی نہیں ہونی چاہیے. ہاں خطائیں ہیں، وہ درگزر کر، خطاؤں سے درگزر کرے گا وہ. یہ ہمارے آقا کی عظمت ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا خود اللہ کی بارگاہ میں اور ہمیں یہ سبق دیا ہے. قرآن نے بھی، حدیث مبارکہ نے بھی، ان کو مثل مت کہو، یہ بھی مغالطہ ہے. مثل مت کہو، مثل مت بنو. مثل بننے سے ابو جہل بنو گے اور غلام بننے سے علی المرتضیٰ کی سنگت حاصل ہوتا ہے. ہاں وہ رشتہ دار تھے مگر رشتہ داری پر کبھی فخر نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا، یمنیوں نے، علی تجھے حضور بھائی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں حضور مجھے کہتے ہیں بھائی، میں انہیں بھائی نہیں کہتا. فرمایا آپ کیا کہتے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں انا ابھی تم من عباد محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، میں غلام ہوں محمد. عبد بھی نہیں کہا، عبید کہا، غلاموں میں ادنا غلام، تصویر کے ساتھ جانتا حضرت مولا کائنات. تو اس سے مقام حاصل ہو، اس سے تھوڑا ہی ہوتا ہے میں ان کی طرح ہوں، یہ تو میرے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ ہے بھتیجے ہیں. ابو جہل تو اسی سوچ میں رہا، تو ابو جہل ہی رہا جنہوں نے رشتہ داری نہیں دیکھی، آقا کا مقام دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھا، وہ ولایت کے شہنشاہ ہو گئے، تاج دار ولایت ہو گئے، مقام انہوں نے پایا. تو مسلمانوں، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، ایمان صحیحہ، صحت عقیدہ بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ہم کدھر جائیں گے جی، کچھ پڑھیں گے، پریشان خیالی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اکابر الحمدللہ موجود ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا بریلوی، مجدد ملت حاضرہ، معید ملت طاہرہ، آپ کی کتب پڑھیں، آپ کا ترجمہ قرآن پڑھیں. آپ نے جو قرآن پاک کا ترجمانی کی ہے خدا کی قسم، وہ پڑھیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو سہل انداز میں اور ایسے انداز میں کہ جس میں درست صحیح سمت پر ڈائریکشن ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں ڈالی کہ جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں، بلکہ امت کا رابطہ اور ناطا جوڑا ہے مدینے والی سرکار. اسی لیے اعلی حضرت سرکار کی شان میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنابیر سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آخر دعوی یا الحمدللہ رب العالمین.